أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
گزشتہ جمعے میں آیت الکرسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، آج بھی کچھ باتیں اسی کے حوالے سے عرض کرنے کا ارادہ ہے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے. ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اس کو اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد پڑھنے سے، جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز آڑے نہیں آتی. اس کے علاوہ نظر سے، سحر سے، شیاطین سے، یہ حفاظت اپنی جگہ الگ ہے. اللہ پاک بڑی حفاظت میں رکھتے ہیں، فرشتے کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے، مغفرت بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی خاص حفاظت میں بھی رکھتے ہیں، فرشتوں کو لگا دیتے ہیں. تو کچھ فضیلتیں اس کے حوالے سے اس سے پہلے عرض کی گئی تھیں، اور قرآن پاک کی یہ ایک واحد وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کا 17 مرتبہ نام ہے. قرآن پاک کی کسی اور آیت میں 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا نام نہیں ہے. ایک واحد آیت الکرسی ہے جس میں اللہ نے 17 مرتبہ اپنا تذکرہ فرمایا، کبھی نام کی شکل میں، کبھی جو ہے ضمیر کی شکل میں. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا، صفات کمالیہ کا، صفات فعلیہ کا بیان ہے. اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. گزشتہ کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے کس کو ہیں، اللہ کا تعارف کیا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی جو تعریف ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کا وجود ضروری ہوتا ہے اور جس کے اندر تمام کمال والی صفات پائی جاتی ہیں، اور جو تمام نقائص سے، خامیوں سے، عیوب سے پاک ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے پاک ہوتی ہے جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے جو علماء اکرام فرماتے ہیں. صوفیاء اکرام اس کی جو تعریف فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو بذات ظاہر ہوتی ہے، دوسرے کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے. الحی القیوم میں آگے اسی کا تذکرہ ہے، جو خود سے ظاہر اور اوروں کو ظاہر کرنے والی ہو. اور یہ مضمون خود حدیثوں میں مذکور ہے، یہ مضمون خود قرآن پاک کی دیگر آیات میں موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. عام طور پر علماء اکرام اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ منبر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا ظاہر کرنے والا، وجود دینے والا، نور بخشنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو بہرحال اللہ پاک آگے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہیں، ان کا تعارف کیا ہے. تو فرمایا کہ لا الہ الا ہو، سب سے بنیادی بات میرے بارے میں یہ ذہن میں رکھو کہ میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. کیونکہ جس ذات کے اندر تمام کمالات پائے جاتے ہیں، جو ذات تمام نقائص سے، عیوب سے پاک ہے، جس کے اندر کسی قسم کی خامی نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کی غفلت نہیں پائی جاتی، جو خود زندہ ہے، جو اوروں کو زندہ کرنے والی ہے، جو خود سے قائم ہے اور اوروں کو قائم کرنے والی ہے، اپنے علاوہ کو پیدا کرنے والی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو کبھی غافل نہیں ہوتی، جس کو نیند بھی نہیں آتی، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت وہ اسی کی ہے، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، وہ ذات جو ہر چیز کو جان رہی ہوتی ہے، آگے کو بھی جانتی ہے، پیچھے کو بھی جانتی ہے، دنیا کے احوال کو بھی جانتی ہے، آخرت کے احوال کو بھی جانتی ہے، انسان کی پیدائش کے پہلے کے احوال کو بھی جانتی ہے، انسان پیدا ہونے کے بعد جنت جہنم دوزخ فیصلے جو اس کے بارے میں ہونے والے ہیں وہ سب جانتی ہے. اور ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کی مخلوقات میں سے، غیر محدود جس کا علم ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی آسمان و زمینوں کو وسیع ہے، آسمان و زمینوں سے بڑی جس کی کرسی ہے، اور اس کی کرسی سے بڑی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اتنی تمام مخلوقات جو اس نے پیدا فرمائی ہیں اور جو چلا رہا ہے اس سارے نظام کو، جو وجود بخش رہا ہے، جس کو چلا رہا ہے، اس کی حفاظت اس کے ذمے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، سوائے میرے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اللہ نے پہلے جملے میں یہ بات اشارہ فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیوں معبود نہیں ہے؟ تو آگے 10 جملوں میں، 9 جملوں میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ معبود کیوں نہیں ہے میرے علاوہ کوئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انا الحی القیوم، میں خود قائم ہوں، میں خود زندہ ہوں، میرا وجود اپنا ذاتی وجود ہے، اور میں دوسروں کو وجود دینے والا ہوں. ساری دنیا یہ میرے قبضے میں ہے، اس کو چلانا، اس کو زندہ کرنا، اس کو چلانا، اس نظام کو چلانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں، تو اس لیے عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے. تو آگے جملے میں اس کی وجوہات ہیں پوری کی پوری، 9 جملے 10 جملے ہیں، 10 وقف ہیں اس سورت کے اندر. پہلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ پیش کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بقیہ میں اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ معبود کیوں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں ان صفات کا حامل ہوں. تو ان میں سے آگے اللہ نے فرمایا کہ الحی القیوم، کوئی بھی میرے علاوہ، یعنی اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. فرمایا کہ الحی القیوم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہیں، قیوم اوروں کو قائم کرنے والے ہیں، دوسری مخلوقات کو وجود بخشنے والے ہیں، قائم کرنے والے ہیں. حیون کے معنی آتے ہیں زندہ ہونا. زندہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ہیں کہ جو خود سے زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زندہ ہیں کہ جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدم نہیں تھا. عدم کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے جیسے ہم ہیں، اب ہم ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک اگر فنا فرما دیں گے ہم کو تو ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، جو زندہ ہے، اور جن کا وجود خود ان کا ذاتی ہے. حی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو خود سے زندہ ہو، کسی اور کے زندہ کرنے سے نہ ہو. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عدم نہیں تھا، پہلے سے نہ ہونا نہیں تھا، ہمیشہ سے ہیں وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے وجود نہیں دیا، اللہ کو کسی نے زندہ نہیں کیا، کسی نے پیدا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں. ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان و زمینوں کو، ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں. قرآن پاک میں مضمون پورا بھرا ہوا ہے، خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما بالحق، آسمان زمین اور ان کے درمیان میں پائی جانے والی ساری مخلوقات وہ اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں. لیکن اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں. دہری یہ سوال کرتے ہیں آج کے زمانے میں کہ بھئی، اور یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بات کہ ایسا زمانہ آئے گا آدمی سوال کرے گا، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. سب ہر چیزوں کا پیدا کرنے والے اللہ ہیں، پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو پھر اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سوال آ جائے تو کہہ دو کہ آمنت باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور تعوذ پڑھو. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے تعوذ، یعنی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ چاہو، اور پھر اللہ پر ایمان کا اقرار کر لو اس موقع پر. یہ سوال انتہائی بیہودہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا جائے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. آج کے زمانے میں اس پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں، بیٹھ کر انٹرنیٹ پر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں کہ بھائی کون اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. بھائی زندہ وجود دینے والا وہ ہے، کائنات کو وجود دینے والا وہ ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے. اگر یہ سلسلہ مانیں، اگر یہ پیدائش کا سلسلہ اگر غیر متناہی مانتے چلے جائیں گے تو کوئی دنیا کے اندر پیدا کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. پھر ایک ذات پر جا کر آپ کو رکنا پڑتا ہے. اگر یہ مانا جائے کہ بھئی اللہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پیدائش کا سلسلہ اوپر تک لے جائیں گے، جہاں تک بھی آپ پہنچ جائیں، اس کے بعد پھر یہی سوال ہوگا کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے. پھر اور یہ باطل بات ہے، یہ ہم نہیں، یہ تو فلسفہ کہتا ہے، فلسفہ خود یہ بات کہتا ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، تسلسل جو ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ یہ غلط ہے بالکل. تو اس وجہ سے یہ لو اللہ کا انکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ایسے ہی ایک ایٹم، ایک دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آ گئی. ان کا جو نظر اللہ کا انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا، یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، دنیا کا وجود ہو گیا، دنیا قائم ہو گئی، یعنی سورج بن گیا، چاند بن گیا، پانی، پانی کا نظام قائم ہو گیا، سمندر قائم ہو گیا، زمینیں قائم ہو گئی، درخت اگنے کا، بونے کا، پیدا ہونے کا، نباتات کا، جمادات کا، حیوانات کا سارا نظام قائم ہو گیا ایک دھماکے سے. کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی چھوٹا کام نہیں کر سکتے، کوئی کام دنیا کے اندر بغیر کسی کے کرنے والے کے، بغیر کسی کریٹر کے نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے بغیر؟ پہلے زمانے میں اس بارے میں بہت مناظرے ہوئے. فون ہے، یہ کہیں گے کہ ایک دھماکہ ہوا، فون یہاں پر آ گیا. اب بولیے باپ، لوگ کہیں گے کہ بھائی عقل جو ہے نا ان کی موف ہو گئی ہے، ان کو یہاں سے اٹھاؤ، لے جا کے پاگل خانے میں ان کو شامل کر دو. یہی کہیں گے، دوا خانے میں ان کو شامل کر دو، علاج ہونے کے بعد لے کر آئے ان کو. تو یہ سارا کائنات جو، یہ ساری کائنات جو ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے اللہ کے پیدا کیے بغیر، کیسے جو ہے نا اتنے منظم انداز میں چل سکتی ہے؟ آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں بتا سکتے اپنی اپنی، یعنی آپ نے جو جن چیزوں میں آپ جی رہے ہیں، جو چیزیں آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ استعمال کر رہے ہیں کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، آنے کی، جانے کی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ خود سے دھماکہ ہو گیا، خود سے وجود میں آ گئی. ساری کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی جو ہے نا دھماکہ ہوتے ہی وجود میں آ گئی. انتہائی بے عقلی اور نادانی کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ الحی، میں خود زندہ ہوں، القیوم، میں اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، اس کو وجود دینے والا ہوں. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، اس جملے کے اندر. اور یہ بڑا ہی عجیب و غریب لفظ ہے الحی القیوم، جو ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ اللہ پاک کا یہ جو اسم ہے، حی جو اسم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ساری صفات کا مبدا یہ ہے. ساری صفات کے لیے لازم وصف ہے الحی، یا حی یا قیوم. علماء نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس میں اعظم کیا ہے. گزشتہ آئی تھی اس میں اعظم کے بارے میں بات. اس میں اعظم وہ ہوتا ہے کہ جب اس اسم اعظم کے حوالے سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ پاک فوراً دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کو ظاہر فرماتے ہیں، وہ رد نہیں ہوتی. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اور علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے. اللہ پاک کی یہ اسما ہے، یا حی یا قیوم، بڑی فضیلت ہے ان کی. اور علماء نے لکھا ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھ کر دعا مانگی جائے تو آدمی جو ہے، یعنی ساری ضروریات کو، ساری چیزوں کو جو ہے نا سمیٹ لیتا ہے اس دعا کے، اس لفظ کے اندر. کیونکہ حی کہتے ہیں اس ذات کو جس کے اندر تمام کامل صفات پائی جائیں، اور قیوم کہتے ہیں اس ذات کو جس کے اندر جو صفات فعلیہ ہوتے ہیں، جس کے اندر پائی جائے اس کو. تو جب مانگتا ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا حی یا قیوم کہہ کر، تو پھر ساری ضروریات کو ان دو لفظوں کے ذریعے، سارے کاموں کو ان دو لفظوں کے ذریعے، ساری چیزوں کو ان دو لفظوں کے ذریعے گھیر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کی وجہ سے اس کے اس مانگنے کو جو ہے نا ضائع نہیں فرماتے. سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم مانگتے ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، اللہ پاک کا نام لے رہے ہیں، اسماء حسنہ ہم پڑھ رہے ہیں، فلاں نام ہم پڑھ رہے ہیں، آیت قرآنیہ پڑھ رہے ہیں، ایمان و یقین کے جو ہے نا مولوی حضرات، مفتی حضرات بیانات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن جب دعائیں مانگتی ہیں تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی. میرے دوستو، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ہمارے دل کے اندر وہ تاثیر، وہ جذبہ، ہمارے اندر وہ ایمانی کیفیت اجاگر ہونی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اگر آپ مانگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں رد نہیں فرمائیں گے. ایک مثبتی مثال ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بندوق کی گولی ہوتی ہے، بندوق میں ڈال کر اگر آپ گولی چلائیں گے، گولی کو گولی کی جگہ میں رکھ کے گولی چلائیں گے، جائے گی آدمی کو پھاڑ دے گی، چیر پھاڑ کر کے جو ہے نا گولی آگے نکل جائے گی، آدمی کی فوراً موت ہو جائے گی. وہی گولی یہاں پر بیٹھ کے آپ پھینکیں، یہاں سے پھاڑنا تو دور کی بات ہے، پہنچنا بھی مشکل ہے. دور کے آدمی کو اگر یہاں سے آپ پھینچیں گے، پھاڑنا تو دور کی بات ہے، مال لگنا بھی دشوار ہے. گولی وہی ہے، پھینکنے والے مارنے والے آپ ہی ہیں، لیکن اس کے محل سے وہ چیز نہیں نکل رہی ہے، اس کی جگہ سے وہ چیز نہیں نکل رہی ہے. پھینکنے کے لیے جو قوت چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، پھینکنے کے لیے جو پاور آپ کے پاس چاہیے وہ نہیں ہے. جب پاور غائب ہو گیا تو آپ پھینکیں گے تو اثر نہیں ہوگا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آپ نام لیں گے، مثال تو بھدی ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ جو ہے نا یہ مثالیں جمتی نہیں ہیں، لیکن یہ عرض کرنا یہ منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا جو اثر ہونا چاہیے، جو پاور ہونا چاہیے، اس کو کہنے کے لیے جو کیفیت ہونی چاہیے، جو ایمانی جو ہے نا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، جو یقین والی کیفیت ہم کو چاہیے، جو یقین کی کیفیت کے ساتھ صحابہ اکرام جب دعائیں مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے تھے، تو وہ صفات، وہ جذبہ، وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. نتیجہ یہ ہے کہ بے اثر ہے. لیکن یہ ظاہری اثرات کے اعتبار سے ہم کو بے اثر نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بے اثر نہیں ہے. قیامت میں تو اجر ملنے والا ہے اس کا. اگر آدمی اخلاص کے ساتھ کہے گا تو اجر وہاں ملے گا. یہاں ظاہر ہونے کے اعتبار سے کہ حالات بدل جائیں وہ اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ثواب تو اس پر ضرور ملنے والا ہے. اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے نام کے حوالے سے کوئی مانگ رہا ہے تو اللہ پاک کیسے ضائع کریں گے اس کو؟ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں حی ہوں، میرا وجود خود ذاتی وجود ہے اور مجھ سے پہلے کوئی موجود نہیں تھا. حی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی موجود نہیں تھا، اور حی کا مطلب یہ ہے کہ میں خود زندہ ہوں، میرا وجود اپنا وجود ہے. اور القیوم کا معنی یہ ہے کہ میں خود دوسروں کو وجود دینے والا ہوں، دوسروں کو قائم کرنے والا ہوں، دوسرے میرے وجود کی وجہ سے ہیں، میرے وجود دینے کی وجہ سے دوسروں کا وجود ہے، پیدا دوسرے میرے پیدا کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں. ایک ہے زندہ کر دینا، اللہ پاک نے مخلوق کو زندہ کر کے چھوڑ نہیں دیا، زندہ کر کے چھوڑ دیتے بچتے بھی نہیں تھے ہم لوگ. پھر ہم اس قابل ہی نہیں ہیں اس دنیا کے اندر کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے سہارے کے بغیر ایک بھی حرکت کر سکیں، اس قابل نہیں ہیں ہم. دنیا کے نظام کو چلا سکیں اس قابل نہیں ہیں ہم، یہاں رہ سکیں اس قابل نہیں ہیں ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو زندہ کرنے کے بعد تم کو قائم رکھنا، تم کو دائم رکھنا، تم کو باقی رکھنا، تم کو چلانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری تھا. تو اس لیے ہم قیوم بھی ہیں کہ صفت قیوم کی تجلی فرماتے ہیں. تو پھر تمہارا جو ہے نا یہاں دنیا کے اندر قیام ہو رہا ہوتا ہے، تمہارا نظام چل رہا ہوتا ہے ہماری صفت قیوم کے ذریعے. یہ دو عجیب و غریب اسماء ہیں اللہ تبارک، صفت حی سے مخلوقات کا وجود ہوتا ہے اور صفت قیوم سے مخلوقات چل رہی ہیں پوری کی پوری. اور ان کے لیے جامع اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ ہے اللہ، یہ ایک لفظ ہے. اور جب تک یہ، اور اسی وجہ سے یہ جو نظام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے نام سے چل رہا ہے، تو اس لیے جب تک اس دنیا میں اللہ کہنے والے لوگ رہیں گے دنیا کا نظام چلتا رہے گا. جب اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک کی یہ جو تجلیات ہیں وہ بھی اللہ پاک جو ہے نا ختم فرما دیں گے، تو پھر یہ دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. پھر اللہ کا نام جب اللہ کا نام لینا بند ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہے اس دن. حی القیوم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ میں حی ہوں اور میں قیوم ہوں، میں نے تم لوگوں کو پیدا بھی کیا اور میں تم کو چلانے والا بھی ہوں. کیسے کیسے اللہ نے پیدا فرمایا، کیسے کیسے نظام اللہ نے بنایا، کیسے کیسے مخلوقات کو اللہ نے زندہ کیا اور اس کے نظام کو چلا رہے ہیں. آپ اللہ کی قدرت میں غور کریں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے. کیسی ذات ہے اللہ کی، بس کون سی ذات ہے بھائی، وہ کیسی ذات ہے؟ وہ صرف انسانوں کا نظام نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، انسانوں کا نظام بھی ہے، فرشتوں کا نظام بھی ہے، جنات کا نظام بھی ہے، ہماری خشکی کے مخلوقات بھی ہیں، سمندری مخلوقات بھی ہیں، نظر آنے والی بھی ہے، نظر نہ آنے والی بھی ہے، ہواؤں کے اندر بھی ہے، بادلوں کے اندر بھی ہے، زمینوں کے اندر بھی ہے، پتھروں کے اندر بھی ہے، کہ جہاں پر نہ پانی کا قطرہ پہنچتا ہے، نہ جہاں ہوا جاتی ہے، نہ جہاں کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، پتھر پھوڑیں گے درمیان سے کیڑا نکلے گا. وہاں پر رزق دینے والے اللہ ہیں، وہاں پر زندگی دینے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، وہاں پر اس کو جو ہے نا زندہ رکھنے والے وہ اللہ ہیں، اور وہاں پر اس حالت میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے وہ اللہ ہیں. دنیا کے اندر جتنی مخلوقات بس رہی ہیں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، اللہ نے ہر مخلوق کو ایک وجود دیا ہے، ہر مخلوق کو ایک شعور بھی دیا ہے. کائنات کے اندر یہ چیزیں ہم کو محسوس ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ پتھر ہے، یہ اینٹ ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ تعمیرات ہیں، یہ درخت ہیں، ان کے کوئی حسن نہیں ہے، ان کا کوئی شعور نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ نے وجود بھی دیا، وجود دینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور بھی بخشا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیزوں سے ہم کلامی ہر چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق اور واسطہ نظر آتا ہے. آپ کو درخت سلام کر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درختوں میں کوئی شعور نہیں ہوتا. درخت کو آپ بلاتے تھے. جنگلوں میں اگر آپ ہیں، جنگل میں آپ ہیں، بیت الخلاء کی ضرورت ہو گئی، واش روم کو جانے کی ضرورت ہو گئی، پردے کی ضرورت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو بلاتے تھے، درخت آتا تھا، اس کو پردہ کرنے کا حکم دیتے، درخت ٹھہر جاتا، وہاں پر آپ قضاء حاجت فرماتے، پھر درخت کو بولتے اپنی جگہ چلا جاتا، تو درخت اپنی جگہ چلا جاتا تھا. یہ آپ کے معجزات میں سے ہے. اللہ نے وجود دیا اور اللہ نے شعور دیا. کیسا وجود ہے، کیسا شعور ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. جس نے ہمارے اندر بولنے کی، سننے کی، کہنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، ان کے اندر بھی اللہ نے بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں. اسی لیے درخت، جو کھجور کا جو درخت تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر بنایا، اللہ کا درخت کو ہٹا دیا، ممبر رکھ دیا، حضور اس پر جو ہے نا چڑھ کر خطبہ دینے لگے، رونے لگا درخت، آواز کے ساتھ رونے لگا. صحابہ کرام نے اس کی سسکیوں کی آواز کو سنی، صحابہ نے سنا اس کی سسکیوں کی آواز کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اس درخت پر گئے اور اس پر ہاتھ رکھا اور اس کو تسلی دی، پھر آ کر آپ نے خطبہ دیا. یہ شعور ہے جو اللہ نے رکھا ہے، یہ حی القیوم کی تجلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اس کے حساب سے، اس کی زندگی اس کے حساب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کا کیا نظام ہے. وہ پھر اس کے بعد وہ چل بھی رہا ہے، اس کے اندر شعور بھی ہے، وہ محسوس بھی کر رہا ہے. نبی کی فرقت یہاں سے وہاں وہ برداشت نہیں کر پا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو ہمارا کم از کم ان بے جان چیزوں جیسا ہو جائے. کم از کم حضور کا تھوڑی دیر, حضور کی تھوڑی دیر سے فرقت, تھوڑی دور کے لیے فرقت ہو گئی, تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا, درخت نے رونا شروع کر دیا. کیا محبت تھی چیزوں کو. جانور آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں, اونٹ آیا سر رکھ دیا سامنے. حضور نے پوچھا مالک کو بلاؤ, اس کے کون ہے اس کا مالک. مالک کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ اس کا حق تم ادا نہیں کر رہے ہو. جانور باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پتھر ہیں سلام کر رہے ہیں, کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پانی ہے, حضرت موسیٰ عصا ڈالتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتا ہے. تو عرض کرنا یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کوئی چیز جو ہم کو ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر زبان نہیں ہے, اس کے اندر شعور نہیں ہے, اس کے اندر سمجھ نہیں ہے, ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک شعور رکھا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح اپنے اعتبار سے بیان کر رہی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. وہ تسبیح کس انداز میں ہماری بیان کر رہی ہیں, کس انداز میں پاکی بیان کر رہی ہیں, وہ ہم جانتے ہیں. تو اللہ پاک, تو اللہ نے اب اندازہ لگائیے کہ یہ تو چار پانچ چیزوں کی مثالیں ہیں, ایک نظام ہے. کتنے جانور دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں, کروڑوں جانور دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. سب کا کھانے کا نظام الگ ہے, سب کا پینے کا نظام الگ ہے, سب کا دیکھنے کا نظام الگ ہے, سب کے اندر سارا نظام چل رہا ہوتا ہے پورا. اس کے اندر بھی رگیں ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ ہوتے ہیں, ان کے پیر ہوتے ہیں, ان کا دل ہوتا ہے, ان کی آنکھیں ہوتی ہیں, ان کا دماغ ہوتا ہے, ان کی غذا ہوتی ہے, ان کی غذا ان کی شان کے, ان کی حیات کے حساب سے ہوتی ہے, ان کی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہے الحی القیوم, یہ میری صفت قیوم کی تجلی ہے کہ اس کے اثرات ہیں کہ ساری دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. جنات بھی انسان بھی سب چیزیں اس میں شامل ہیں, نظر آنے والی مخلوق بھی, نظر نہ آنے والی مخلوق بھی, عرش سے لے کر فرش تک جو اللہ نے بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حی اور قیوم کی تجلیات سے یہ چیزیں چل رہی ہیں پوری کی پوری. ان صفات کے اثرات ہیں, ان صفات کے مظاہر ہیں, یہ صفات کا اثر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اللہ پاک اسی کو دنیا کے اندر جو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو دکھا کر فرماتے ہیں کہ انظروا الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے یہ آثار ہیں, دیکھو ان کو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہماری رحمت کے آثار میں سے, ان کو دیکھو اور سمجھو اور ہماری ذات کو پہچانو, ہماری قدرت کو پہچانو, ہماری کبریائی اور بڑائی کو پہچانو. ہم کیسے خالق ہیں, ہم کیسے زندگی دینے والے ہیں, ہم کیسے وجود دینے والے ہیں, کیسے اس نظام کو ہم چلانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, جو حی بھی ہیں, جو زندہ بھی ہیں, جن کا وجود خود ذاتی وجود ہے, ان سے پہلے کوئی پیدا نہیں تھا, اور وہ ایسے ہیں کہ القیوم, جو مخلوقات کو خود بھی قائم ہے اور مخلوقات کو قائم رکھنے والے بھی ہیں, ان کی وجہ سے ساری مخلوقات قائم ہیں. اور ایک ترجمہ علماء نے قیوم کا یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. قیوم وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو, جس پر کبھی زوال نہ آتا ہو, جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو, جو کبھی فنا ہونے والا نہ ہو. اب پھر یہ جو دو اسم ہیں ان کے اثرات, علماء نے لکھا ہے کہ دو اسم جب اللہ پاک نے ان دو لفظوں میں اپنا یہ تعارف دیا ہے تو اب اس کا اثر کیا ہونا چاہیے انسان کے اوپر. تو اس کے اثرات میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر یہ ایمان ہمارا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی اور قیوم ہے. سب سے پہلے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اللہ کے اس تعارف کے بعد, وہ یہ ہے کہ اللہ کی ان صفات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندہ بھی ہے اور جس کی وجہ سے ساری مخلوقات کا قیام بھی ہے. اسی لیے ہم ان آیات ہی ان تقوم السماء والارض بامری, کہ آسمان و زمینوں کا قیام وہ اللہ کے حکم سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تعارف جان لیتا ہے, جب اللہ پاک کا یہ تعارف سمجھ لیتا ہے, تو ہماری جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ذات مخلوقات کو وجود دے رہی ہے, جو پیدا کر رہی ہے, جو انسان کو جو ہے نا چلا رہی ہے, انسان کا وجود, انسان کی حیات, انسان کی بقا, انسان کی ساری ضروریات جس کی وجہ سے ہے, انسان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہی ہے, ساری مخلوقات کو چلا رہی ہے, ساری مخلوقات کو اس نے مسخر کر کے رکھ دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ وہی ذات ہے, عبادت اور حکم اسی کا چلنا چاہیے آدمی کے اوپر. پھر جب وہ ہمارے لیے ساری کائنات کو لگا دیا, ہم کو وجود دینے والا ہے, وہ ہمارا مالک ہو گیا, وہ ہمارا خالق ہو گیا. ہر خالق کی اطاعت ہوتی ہے, پھر مالک کی اطاعت ہوتی ہے, مالک کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہوتی. ہمارے مالک اللہ ہیں تو اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے. تو اس لیے دوسری ذمہ داری ان دو لفظوں سے جو سمجھ میں آتی ہے ہماری, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان لائیں. ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں ہم لگ جائیں. صفت حی اور صفت قیوم سے جو ہے نا یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے, عبادت بھی اسی کی ہونی ہے, اطاعت بھی اسی کی ہونی ہے. پھر ہماری خالق اور مالک ذات ہے, ہم کو وجود دینے والی ذات ہے وہ. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اسی کے ساتھ یہ تیسری جو ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت بھی پھر ہمیں ہونی چاہیے, کہ کیسے کمالات والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, کیسے مخلوقات کو اس نے وجود دیا بھائی, آپ ایک چھوٹی چیز پیدا نہیں کر سکتے. زندگیاں گزر جاتی ہیں آدمی کو, ایک میل جمانے جمانے میں, ایک فیکٹری جمانے جمانے میں. پورا نظام اللہ نے جو نظام کائنات کا بنایا ہوا, ہواؤں کا نظام ہے, آج تک جو ہے نا سمجھ نہیں سکی ہے کائنات. ہزاروں سالوں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں, اربوں, کروڑوں, کروڑوں سال سے, کہتے ہیں سائنسدان کے بھی اتنے کروڑ سال سے, اتنے کروڑ سال سے نہیں سمجھ سکے. بادلوں کا کیا نظام ہے, وہ غیبی نظام ہے. بارشوں کا کیا نظام ہے, وہ اللہ پاک جانتے ہیں. سورج اور چاند کا کیا نظام ہے, سورج کے قریب آج تک نہیں جا سکے, تحقیقات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیسا نظام ہے وہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے بس. تو اللہ کے ان, اللہ کی مخلوقات کو آدمی دیکھے گا, مصنوعات کو آدمی جب دیکھے گا, مملوکات کو آدمی جب دیکھے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لازماً اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی کیسے کمالات والی ذات ہے. اگر یہاں پر کوئی بہترین کاری, بہترین جو ہے نا ڈاکٹر موجود ہے, آدمی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے, عظمت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, تعلق قائم ہو جاتا ہے آدمی کا, احترام دل میں پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بہترین کاریگر ہے, اس سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے. دنیا کا چھوٹا سا چھوٹے کام کرنے والا اگر کوئی ڈھنگ سے کام کرنے والا ہے, تو آدمی ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیتا ہے اپنے ذہن میں, کیا بہترین کاریگر ہے بھائی, گاڑی بہترین بناتا ہے, گھر بہترین بناتا ہے, پینٹ, حتیٰ کہ پینٹ کرنے والا ہے سلیقے سے کر رہا ہے, آدمی کارنر سے اگر تھوڑے سے سلیقے سے لے لے تو ہم یاد رکھ لیتے ہیں اس کو کہ بندہ صحیح طریقے پر پینٹ کرنے والا ہے. اس کے حوالے سے ایک اچھا تاثر ہمارے دل میں قائم ہوتا ہے. میرے دوستو, ان سب چیزوں کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں, تو ان کا تاثر ہمارے دل میں کیسے ہونا چاہیے پھر؟ یہ ساری کائنات آسان نہیں ہے. یہ اسی لیے بار بار اللہ نے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ہمارے لیے ہی سب کچھ, دنیا کی جو ساری کی ساری چیزیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہیں, ہم اس کے مالک ہیں. تو اس لیے ایک ذمہ داری ان اسماء کے ذریعے سے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے, حیو اور قیوم کے ذریعے جو ہم کو ہمارے اوپر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی نام کا اثر یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظمت اور محبت کے ساتھ خوف بھی آنا چاہیے پھر. کیوں؟ کیونکہ جو ذات ہم کو پیدا کر رہی ہے اور ہمارے سب, ہماری سب چیزوں سے واقف ہے, اور وہ کبھی غافل ہونے والی نہیں ہے, تو وہ کل قیامت کے دن بدلہ بھی اسی حساب سے دینے والی ہے. پھر کل قیامت کے دن بدلہ بھی دے گی وہ. یہ عالم عمابی نعیدی ہی مما خلف ہم, یہ وہ ذات ہے جو انسان کا اگلا بھی جانتی ہے, انسان کا پچھلا بھی جانتی ہے, پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتی ہے, پیدا ہونے کے بعد بھی جانتی ہے, دنیا کو بھی جانتی ہے, آخرت کو بھی جانتی ہے, دنیا میں جو جو کام کر رہا ہے وہ بھی جانتی ہے. یہ عالم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, یہ وہ ذات ہے جو تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں وہ بھی جان رہی ہے. ایک وقت وہ تھا جو اللہ نے سورہ بقرہ کی آخر کی آیت نازل فرمائی کہ جس میں یہ ہے کہ بھائی انسان کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں ان کے اوپر پکڑ ہوگی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ, جو دل میں خیالات آتے ہیں ان پر اگر پکڑ ہوگی تو کوئی بھی آدمی نہیں بچے گا, پھر تو سب کے سب جہنم ہی ہے, کیونکہ خیالات تو غیر اختیاری ہیں. اور کیسے کیسے خیالات آتے سب جانتے ہیں, ہر آدمی اپنے اپنے خیالات کو جانتا ہے, اچھے بھی خیالات آتے ہیں, برے بھی خیالات آتے ہیں. اور خیالات اور وسوسے آدمی کو جو آ رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں یا دل میں ایسے خیالات آتے ہیں, اپنی زبانوں سے ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہے. ایک انگارے کو ہاتھ میں لے لیں, منہ میں لے لیں, یہ ہمارے لیے آسان ہے, لیکن ان خیالات کو زبان پہ لانا جو ہے نا ہمارے لیے بڑی ناگواری کی بات ہے. نہیں, ہم ظاہر نہیں کر سکتے, ایسے برے خیالات ہوتے ہیں. تو حضور نے سن کر یہ صحابی کو جو تسلی دی فرمایا کہ بھائی ذاک عین الایمان, یہ تو تمہارا عین, یعنی تو عین ایمان کی علامت ہے. ایسے برے برے خیالات آ رہے ہیں تمہارے اندر تو عین ایمان کی علامت ہے, شیطانی وسوسے ہیں یہ. کیونکہ شیطان آتا وہی ہے جہاں پر کیا ہے, خزانہ ہوتا ہے. چور وہاں پر آتا ہے جہاں خزانہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ بھائی چور کہاں پر آتا ہے, جہاں پر خزانہ ہوتا ہے. جس کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی خزانہ نہیں ہے, وہاں پر چور بھٹکتا بھی نہیں, غلطی سے بھی نہیں آتا ہو. ایسے ہی شیطان کو معلوم ہے کہ ایمان ان کے اندر ہے, ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ عین ایمان تمہارے اندر پایا جا رہا ہے, وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں. تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ رسول اللہ, ایسے خیالات آئیں گے اللہ پاک پکڑیں گے تو کوئی بھی آدمی نہیں بچے گا. تو پھر اگلی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کبھی جو چیزیں تمہارے اختیار سے باہر ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے. تب جا کر صحابہ کو تسلی ہوئی کہ انسان کو اللہ انسان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. تو اللہ پاک ان خیالات کو بھی جان رہے ہوتے ہیں. یا عالم خائنۃ العیون, آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہے آدمی اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ پاک جانتے ہیں اس کو. وما تخفی صدور, دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جان رہے ہیں. تو فرماتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ ہر چیز کو جان رہے ہوتے ہیں, پیدا کرنے والا ہے, ہمارے سب احوال سے واقف ہے, اور اللہ سے کوئی غفلت نہیں ہونے والی, اللہ غافل نہیں ہے بندوں سے, ہر چیز بندوں کی یاد ہے,
بلکہ کئی کئی چیزوں کو نگرانی اور کیمرے کے طور پر بٹھا رکھا ہے اس دنیا کے اندر. خود انسان کے اعضا گواہی دینے والے ہیں قیامت میں, زمین کا یہ خطہ گواہی دینے والا ہے قیامت میں, فرشتے جو بازوؤں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گواہی دینے والے قیامت میں, اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو رجسٹر ان کے ساتھ میں ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے ساری کی ساری چیزیں, ہمارا ایک ایک عمل اور عمل ایک ایک عمل ہمارا اچھا یا برا موجود ہے اس کے اندر. تو جب یہ تصور ہو گیا یا حیو یا قیوم اگر آدمی کہے گا تو خوف اور لرزہ اس کے اوپر طاری ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ کون سی ذات ہے. نعمتیں ہیں, عظمت اور محبت بھی ہونی چاہیے, عظمت اور محبت کے ساتھ باری تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. کل کے دن ہمارے احوال کو جان لے گی, ہمارے دلوں کے احوال کو اگر جو ہے نا اس پر گرفت تو نہیں فرمائیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ کون انسان ہے جو ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا ہے سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ کا تقاضا یہ ہے, ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے بندے کے اوپر کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے مضمون کو سوچے, اس مراقبے میں جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے. اور علماء نے ایک یہ بات بھی لکھی ہے اس حوالے سے, ذمہ داری جو آدمی کے اوپر آتی ہے ان اسماء کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری آنی چاہیے. وانت الوجوہ للحی القیوم, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حی القیوم کے سامنے سارے کے سارے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے, جو زندہ بھی ہے جو قائم رکھنے والی بھی ہے, قیامت میں جائیں گے تو وہاں جھک جائیں گے. آدمی کو اگر استحضار ہوگا وہ چہرہ یہاں پر بھی جھکا ہوا ہوگا, اس ذات کی بڑائی کا, اس ذات کی کبریائی کا, ان کے خالق ہونے کا, ان کے مالک ہونے کا استحضار اگر آدمی کرے گا, ان کی بڑائی کا اگر آدمی استحضار کرے گا, کیسے وہ بڑے خالق ہیں, کیسے بڑے وہ مالک ہے, کتنی بڑی وہ ذات ہے, کتنی اونچی اور اعلیٰ وہ ذات ہے, کیسے اس کے فیصلے ہیں, کیسی جنت اس کی ہے, کیسی جہنم اس کی ہے, بندوں کے اعمال جو ہے نا کیسے جو ہے نا, ساری چیزیں انہی کی وجہ سے ہیں. بس جب یہ چیزیں آدمی جو ہے نا سوچے گا, یہ مراقبہ کرے گا آدمی, تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی عظمت کے سامنے دب کے رہ جائے گا پھر, میری کیا حیثیت ہے, میری کیا وقعت ہے. تو اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون میں ذکر فرمایا کہ اے انسان اپنی حقیقت کے بارے میں غور کر لے, فلینظر الانسان مما خلق, کیسے تجھ کو پیدا کیا گیا ہے اس بارے میں غور کر. خلق مما ان دافق, تجھ کو جو پیدا کیا گیا ہے پیدا کرنے والا تو میں ہوں, میں جانتا ہوں کہ ایک ناپاک پانی سے تجھ کو میں نے پیدا کیا. یخرج من بین الصلب والترائب, جو ناپاک پانی اپنے باپ کی پشت سے اور ماں کے رحم سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر, اور یاد رکھے انسان کہ یہاں تجھ کو میں نے پیدا کیا, ایک دن مر جائے گا, مر کر قبر میں جائے گا, لیکن اس قبر سے زندہ کرنا, دوبارہ تجھے وجود دینا, دوبارہ تجھے زندہ کرنا, لقادر میں اس پر قدرت رکھنے والا ہوں. انہ علی رجعہ لقادر, یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر, لیکن یاد رکھ یہاں تو دنیا کے اندر دوست اور مددگار تو مل جائیں گے, لیکن آخرت میں کوئی مددگار نہیں ملے گا, کوئی قوت کے لیے, کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا, وہاں پر کوئی قوت طاقت کام آنے والی نہیں ہے. تو اس نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے عارضی اور انکساری جو ہے نا اختیار کرے. اسی لیے بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ زندگی بھر ادب سے نہیں بیٹھتے تھے, وہ استحضار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا کرتا تھا اتنا زیادہ, دو زانوں بیٹھتے تھے, جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا تشہد میں, نماز میں جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں زندگی میں عام حالات میں اسی طرح بیٹھا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہم کو جان رہے ہیں. یہ استحضار ہوتا تھا, اللہ نے بنایا اپنے بندوں کو ایسے, ایسی صفات اور کیفیات جو ہے نا ان کے اندر ہوتی تھیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, یا حیو یا قیوم, تو ان ناموں کا ایک اقتضا یہ ہے, ایک مقتضا یہ بھی ہے کہ انسان ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ نام اپنی دعاؤں میں استعمال کرتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر پہلا معرکہ ہے اسلام اور کفر کا, حالت عجیب و غریب ہے, مسلمان بالکل یعنی 300 مسلمان ہیں, 1000 صحابہ ہیں, 7 تلواریں ہیں, 3-4 گھوڑے ہیں, محدود سرمایہ تھا صحابہ اکرام کے پاس. تاریخ اسلام کا اگر آپ دیکھیں گے, تاریخ انسانیت کا اگر آپ دیکھیں گے, تو سب سے عجیب و غریب بے سرمایہ جو ہے نا آپ کو وہ غزوہ ملے گا. تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں, نیزے ان کے پاس نہیں ہیں, جانور ان کے پاس نہیں ہیں, کھانے پینے کے سامان ان کے پاس نہیں ہیں, غربت والی زندگی ہے, ابتدائی زندگی ہے. ان کے مقابلے میں کافروں کا جو لشکر آ رہا ہے پورا لیس ہو کر, اس نیت سے آ رہا ہے کہ اس جماعت کا قلقمہ کر دینا ہے بالکل, یار جن کو ختم کر کے جائیں گے یہاں سے ہم. اور اس وقت کے جو ہے نا بڑے بہادر ہیں, جنگجو ہیں وہ, یہ ہے. لیکن جب آ گئی جماعت, لڑائی ہو رہی ہے, تو اس وقت صحابہ اکرام لڑ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں موجود ہیں, سر میں سجدے میں سر جھکائے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا حیو یا قیوم. حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی میں خیمے میں جا رہا تھا, میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن رہا تھا, میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم، حتیٰ کہ انہی الفاظ سے آپ دعا کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، جو اس لمبی چوڑی دعائیں ہیں بار بار آپ مانگتے رہے دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت آیا کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد فتح عطا فرما دی مسلمانوں کو. یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہے نا، آدمی کو چاہیے کہ اس نام کا ورد کرے. ایک اہم چیز وہ ہے جو ان ناموں کے اقتضاعات میں سے ہے، جو علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے پھر انسان کو. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ نے فرمایا کہ اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جو کبھی مرنے والی نہیں ہے. یہ لفظ ہے، آپ اندازہ کریں کہ کیا علماء نے اس کے اندر مضامین لکھے ہیں، لفظ کیا بتا رہا ہے. یہ سارے اس لفظ سے جو ہے نا، یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو خود زندہ ہے، جو زندہ کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو پوسنے والا ہے، جو کبھی غافل نہیں ہوتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئے گی، جس کو کبھی نیند بھی نہیں آئے گی، جو کبھی بندوں سے غافل نہیں ہوگا، سارے احوال سے باخبر ہے، جب بھی بندہ پکارے اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بھروسہ اگر اس ذات پر نہ کیا جائے، اعتماد اگر اس ذات پر نہ کیا جائے، تو پھر دنیا کی کون سی ذات ہے جس پر بھروسہ کریں ہم. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا وتوکل علی الحی الذی، اس ذات پر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد کرو، الذی لا یموت، جو کبھی مرنے والی نہیں ہے. ہر چیز کو فنا ہوئے، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن اس ذات کو کبھی فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آیت الکرسی جو ہے نا، اللہ پاک پڑھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، ان کے مضمون کو سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور مضمون کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا حليم يا كريم يا رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہمارے اس قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، اس سننے کو قبول فرمائیے. اللہ ان میں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. دینی محفلوں سے، مجلسوں سے انسیت نصیب فرمائیے. اپنے قرآن سے تعلق نصیب فرمائیے، اپنے کلام سے تعلق نصیب فرمائیے. اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. قرآن کے حاملین میں سے ہمیں بنائیے، قرآن کے عالمین میں سے ہمیں بنائیے، قرآن کے عاملین میں سے ہمیں بنائیے. قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دیجیے. یا اللہ اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنائیے، اس کو ہمارے حق میں شافع بنائیے، دنیا اور آخرت کی رہبری کا ذریعہ بنائیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیے، نجات کا ذریعہ بنائیے. یا اللہ اس کے ذریعے ہمارے اخلاق کو درست فرمائیے. یا اللہ قرآن کے اخلاق ہمارے اخلاق بنائیے. یا اللہ ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، حاجتوں کو پورا فرمائیے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے. یا اللہ جس جس کی جو جو ضرورت ہے محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. یا اللہ جو ملازمتوں کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں فکر مند ہیں، یا اللہ ان کے لیے بہترین ملازمت نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کے جاب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اس کے حلال نصیب فرمائیے، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ مستحبات، فرائض واجبات مستحبات ادا کرنے والا ہمیں بنائیے، منکرات اور معاصی سے ہمیں بچائیے، فتنوں سے ہمیں بچائیے، آسیب نظریہ نظر سے ہماری حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے، جادو سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، نظر آنے والی مخلوقات، نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس قبر کی زندگی کو آسان فرمائیے، حشر کی زندگی کو آسان فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائیے. جنت نصیب فرمائیے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، یا اللہ ادارے کو استحکام نصیب فرمائیے، ترقی نصیب فرمائیے، یا اللہ ادارے کے جو معاونین ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، سب کی جان میں، مال میں، زندگی میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، تعلق رکھنے والوں کا یا اللہ ان کی ضرورتوں کا تکفل فرمائیے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو آسانی اور عافیت کے ساتھ پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔